قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني يا رب العالمين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور اس کی بڑائی و کبریائی کے بعد بے شمار بے شمار درود پڑھیے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد محترم صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام اور ذمہ داران اجلاس خطے کوکن کے دور اور نزدیک سے آئے ہوئے تمام دینی و ملی بھائیوں قابل احترام بزرگوں پیارے بچوں اور معزز دختران اسلام موضوع ہے حقوق الزوجین شاید اس کا ترجمہ کرنا پڑے شوہر اور بیوی کے حقوق کوکن کے لوگ اس موضوع کو انہوں نے کیوں چنا ہے میں تو نہیں بتا سکتا کیونکہ ان کے گھر کی کھٹ پٹ مجھے نہیں معلوم لیکن بہرحال یہ ایک ایسا موضوع ہے جسے ہر وقت ہر خطے اور ہر علاقے کے اسلام پسند عوام خواص سب کو جاننے کی ضرورت ہے اس لیے اس موضوع کو، کیونکہ وقت محدد ہے، میں نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے، بیوی کے حقوق شوہر پر، شوہر کے حقوق بیوی پر، اور بیوی و شوہر کے مشترک حقوق جو ہر ایک دوسرے کے ساتھ انجام دے اور اسے دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دلائل کی روشنی میں ان عناصر کو بیان کرنے اور ہم تمام مسلمانوں کو اس کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر میں سکون و اطمینان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیوی کے حقوق شوہر پر، سب سے پہلا نقطہ یہ، لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ بیوی کون ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسلام نے اس کو کیا درجہ دیا ہے. دو طرح کی احادیث میرے سامنے ہیں. ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے جسے امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الرضاع میں نقل کیا ہے، 1469 نمبر کی حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، الدنیا متاع، دنیا سامان ہے، سورس آف انجوائمنٹ، سامان تسلی، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، اور اس دنیا کا سب سے بہترین سامان نیک بیوی ہے. گویا یہ خاتون کسی شوہر کے لیے اس دنیا کا سب سے قیمتی بیشبہ سامان ہے. ایک طرف اس حدیث کا درس یہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ عورت کی تخلیق کا معاملہ تو بڑا ٹیڑھا ہے. وہ عورت جو سامان تسلی ہو، وہ عورت جو کوئی گلدستہ ہو، وہ خاتون جو کوئی ہار ہو، وہ خاتون جسے پھول سے یاد کیا جاتا ہو، اس کی تخلیق کا معاملہ یہ ہے جسے امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں نقل کیا ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5184. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کے راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرأة كالضلع، یہ عورت پسلی کی طرح، دا وومن از لائک دا ribs، ribs سیدھی ہوتی ہے کہ ٹیڑھی، بولو بھائی، اذان کا جواب دے لیجئے، اذان ہونے جا رہی ہے. برا اذان کی آواز یہاں تک آتی ہے تو انشاءاللہ ہم روک لیں گے اتنی دیر کے لیے. اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے کہ عورت کی جو یہ خوبصورتی بیان کی گئی ہے کہ وہ دنیا کا بہترین سامان ہے، یہ دراصل اس کے ٹیڑھے پن ہی میں ہے. المرأة كالضلع، یہ عورت پسلی کی طرح ہے، ٹیڑھا پن ہے اس کے اندر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا کم تھا کسر تھا، اگر تم اسے ٹھیک کرنے لگو گے توڑ دو گے. یہ ریبس اگر سیدھی کر دی جائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے کہ جب یہ ٹیڑھی ہے تبھی اس نے دل کو چھپا رکھا ہے، سینے کو محفوظ کر رکھا ہے. اگر یہ سیدھی ہو جائے تو دل پھڑ پھڑانے لگے گا اور آپ کو جتن کرنے ہوں گے کس طرح سے اس کو ٹیڑھا کیا جائے کہ یہ دل محفوظ ہو جائے. عورت کا حسن اس کے ٹیڑھے پن میں ہے. اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے توڑ دو گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ، اور اگر تم اسے فائدہ اٹھانا چاہو تو اٹھاتے رہو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ. کیسے اٹھاؤ گے میرے بھائی؟ دیکھیے یہ ہے ریبس, اس کا ٹیڑھا پن. اور آپ کی شکل کیا ہے؟ سیدھے اسٹاف اور اسٹک کی. کیسے فائدہ اٹھاؤ گے آپ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر عورت کی تخلیق کسی آدم کی پسلی سے ہوئی ہے اور اس کی فطرت میں ٹیڑھا پن ہے کہ یہی ادائیں ہی اس کا حسن ہے, یہی ٹیڑھا پن ہی اس کا حسن ہے. تو اے انسانوں, اے بننے والے شوہروں, اے ذمہ داروں, اگر تم اس پسلی سے, اس ٹیڑھ پن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو جھکاؤ 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 یہاں تک کہ سیٹ ہو جاؤ. ایک دم سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی وہ, اور تم اپنے آپ کو ایک دم سیدھا رکھو گے, کچھ بھی جھکاؤ اگر تم میں نہیں آیا تو سیٹ نہیں ہو پاؤ گے. وہ ٹیڑھی ہے, تم بالکل سیدھے ہو, اس لیے آؤ اپنے آپ کو ملانا چاہتے ہو فائدہ اٹھانے کے لیے تو جھکو جھکو اور مل جاؤ. یہ ہے عورت کی ساخت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتا رہی ہے کیا حق ہیں بیوی کے شوہر پر. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ انسان جو اس خاتون کو اپنے عقد میں لاتا ہے, رشتہ نکاح سے جڑتا ہے, اور رشتہ نکاح کے وقت مہر جو متعین کرتا ہے, اسے چاہیے کہ طے شدہ مہر پورا پورا اسے ادا کر دے. بیوی کا سب سے پہلا, قرآن نے سورہ نساء سورت نمبر 4 کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً, عورتوں کو ان کا مہر پورا پورا راضی خوشی دے دو. کچھ نوجوان کیا کرتے ہیں, چلو ابھی مہر متعین کر لوں گا 50,000 1,00,000 جو بھی ہے, رات میں جاؤں گا تو شب زفاف ہی میں کہوں گا معاف کر دو. پورا نہ صحیح آدھا صحیح, آدھا نہ صحیح 1/3 صحیح. اور بعض علاقوں میں میرے بھائیو, میں نے اپنی اسی زندگی میں دیکھا ہے, بعض دورے ہوئے ہیں, نوجوانوں نے اسے اپنے دین کا حصہ سمجھ لیا ہے کہ ہمارے یہ مہر جو متعین ہوتے ہیں اس لیے نہیں کہ سب کچھ دیا جائے, اس لیے بھی کہ اس کو معاف کرا لیا جائے. یہ عقیدہ غلط ہے. ہاں یہ اور بات ہے اپنی جگہ پر مسلم, کہ اگر یہ مہر آپ واقعی اگر کمزور ٹھہرے اور بیوی اس مہر میں سے کچھ آپ کو دے دے یا معاف کر دے چھوڑ دے تو آپ کھا سکتے, جائز ہے. لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ میں صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی ہمارے دین کا حصہ ہے کہ میں اسے معاف کراؤں, یہ غلط ہے, یہ درست نہیں. مہر پورا پورا بیوی کو ادا کر دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو ادا کیا ہے اور صحابہ کرام نے اپنی بیویوں کو دیا ہے, کسی کا کم کسی کا زیادہ, حسب استطاعت لوگوں نے جو کچھ طے کیا پورا پورا ادا کیا ہے, تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. دوسرا حق بیوی کا یہ ہے شوہر کے ذمہ کہ اب اگر آپ نے شادی رچائی ہی ہے تو آپ اس کے نان و نفقہ کے ذمہ دار بن گئے ہو, آپ اس کے اخراجات برداشت کرو. کیا کیا چیزیں اخراجات میں؟ نان و نفقہ بیوی کو فراہم کرنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری بن گئی. نان و نفقہ, کھانے پینے کے سامان, پہننے اوڑھنے کے سامان, دوا اور علاج, رہنے سہنے کا گھر, الغرض یہ تمام ضروریات جو انسان کو پیش آتی ہیں, اسی کا نام ہے نان و نفقہ. اب آپ نے شادی کی ہے تو آپ اسے نبھاؤ اور بیوی کو نان و نفقہ دو جس کی وہ مستحق ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ سورت نمبر 2 کی آیت نمبر 233 میں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور جس کا یہ بچہ ہے اس خاتون کی گود میں, اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی روزی روٹی کو دیکھے اور ان کے پہناوے کا انتظام کرے بالمعروف بھلے طریقے سے. یہ خواتین آپ کے بچوں کو پال رہی ہیں, یہ خواتین آپ کے بچے کی تربیت کر رہی ہیں, ضرورت ہے کہ آپ ان کے کھان پان کا انتظام کرو، ضرورت ہے کہ آپ ان کے پہننے اوڑھنے کا انتظام کرو، ضرورت ہے کہ آپ ان کے نان و نفقہ اور دوسرے اخراجات کو برداشت کرو۔ بڑی اہم بات ہے میرے بھائیو، یہ جو آدمی نان و نفقہ کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کے لیے اسلام کا حکم ہے روزہ رکھو۔ نوجوانوں، تمہیں ڈر ہے کہ تم کہیں غلط کاری میں پڑ جاؤ گے، روزے رکھو تاکہ تمہاری شہوت پست ہو جائے اور تم شادی اس لیے نہیں کر رہے یا نہیں کر سکتے کہ نان و نفقہ دینے کی طاقت تم میں نہیں، سکت نہیں، کما دھما نہیں پا رہے ہو۔ نان و نفقہ بہت عام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا۔ محترم حاضرین، بیوی کے حقوق شوہر پر، نمبر ایک، آپ نے شادی کی ہے تو مہر ادا کیجئے، مہر پورا پورا دیجئے، اور اگر کبھی اللہ نہ کرے زندگی میں ایسے حالات پیش آ جائیں کہ رشتے کی یہ گتھی سلجھنے کی نہ ہو، طلاق کی صورتحال پیدا ہو جائے، تو بھی شریعت کا حکم ہے آپ مہر واپس نہ لو، نہیں لے سکتے، نہ آپ لے سکتے، نہ آپ کے رشتے دار لے سکتے، نہ آپ کے ماں باپ لے سکتے، نہ آپ کے برادرز لے سکتے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ خواتین پر ظلم اور بہتان عظیم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں اللہ نے فرمایا، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ الزَّوْجِ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ کہ اگر تم نے ایک بیوی کی جگہ کسی دوسرے کو لانا ٹھان لیا ہے، ناچاقی ہو گئی ہے، طلاق کی نوبت آ گئی ہے، بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، نباہ ہونا ممکن ہی نہیں رہا، اتنے اختلافات رونما ہو گئے، نہ کسی کی سالسی کام آ رہی ہے، نہ کسی کی میڈیٹرشپ کام آ رہی ہے، نہ کسی کا اور کوئی حربہ اس میں کام آ رہا ہے، جدائیگی طے ہے، ٹھیک ہے طلاق دے دو لیکن دی ہوئی مہر واپس مت لو، چاہے تم نے بڑا خزانہ اس پر لٹا دیا ہو، مہر میں دے دی، وہ آتے تم احداہن قنطارا فلا تأخذوا منہ شیئا، کچھ بھی اس میں سے مت لو، اتأخذونہ بہتانا و اثما مبینا۔ کیا تم گناہ کا، بہتان کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ مہر واپس لو گے؟ یعنی تمہارے لیے بالکل جائز نہیں۔ لیکن یہ مسئلہ میرے بھائیو شاید آپ کو پتا ہو، اگر بیوی کبھی اس کو ایسا محسوس ہو میرا نباہ ہونے والا نہیں، کیونکہ یہ مرد میرے لیے نان و نفقہ کا انتظام بھی نہیں کر پاتا، میرے حق بستر کو ادا کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہے اس میں، مجھے بہرحال چاروں ناچار اس سے جدا ہونا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے ایک نظام رکھا ہے۔ کیا نام ہے میرے بھائی اس کا؟ خلا۔ بیوی کہے مجھے آزاد کر دو اور یہ لو اپنی مہر جو تم نے واپس دی، جو تم ہم نے یہ مہر لے لو جو تم نے ہمیں دیا تھا، واپس دے رہی ہوں، مجھے آزاد کر دو۔ شوہر کہتا ہے ٹھیک ہے آزاد ہو، خلا۔ ایسی صورت میں وہ مہر شوہر کو واپس جا سکتی ہے، الا کہ وہ معاف کر دے اور کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں مہر کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اگر تم آزادی ہی چاہتی ہو تو جاؤ۔ یہ پہلا حق ہے بیوی کا، مہر ہم واپس نہیں لے سکتے الا کہ وہ خلا مانگ رہی ہو۔ دوسرا حق میں نے یہ بتایا کہ نان و نفقہ ہمیں دینا ہے، ہم نے جب شادی کی ہے تو یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ ہم رکھنے کے لیے گھر تمہیں دیں گے، رہنے کے لیے اچھا سا ہوم پرووائڈ کریں گے، جو کھائیں گے وہ کھلائیں گے، جو پہنیں گے وہ پہنائیں گے، تو ہم اس عہد و پیمان پر قائم ہیں۔ یہ حق ہے بیوی کا، اگر کوئی کوتاہی کر رہا ہے تو بیوی کلیم کر سکتی ہے، بیوی آپ سے مطالبہ کر سکتی ہے، یہ عہد و پیمان باوجود اس کے کہ آپ طاقت رکھتے ہو کوتاہی کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے بڑی تاکید سے فرمایا تھا، امام مسلم نے صحیح مسلم کتاب الحج باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ باب باندھا ہے حدیث نمبر 1218. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتقوا اللہ فی النساء, اے لوگو عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اتقوا اللہ فی النساء, یہ صنف نازک ہیں, ان کی طرف بڑھنے والے ہاتھ بڑی آسانی سے بٹ جاتے ہیں. دیکھو تم ان عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کیوں؟ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ, امانت اللہ نے تمہیں دی ہے, یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے, تم نے انہیں لیا ہے اللہ کی امانت سمجھ کر. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ, اور نکاح کا جو شرعی طریقہ جو ہے اس کے ذریعہ سے تم نے ان کو حلال سمجھا ہے اپنے لیے. اللہ سے ڈرتے رہو ان کے حقوق کے بارے میں, ان کے حقوق کو ضائع مت کرو. وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ, اور سنو ان کا حق ہے کہ تم ان کو ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرو, ان کو پہناوے ان کے لباس اور پوشاک کا انتظام کرو, یعنی ان کے نانو نفقے کے ذمہ دار تم ہو اور تمہیں یہ پرووائڈ کرنا, یہ دوسرا حق ہے. اسی طرح اس مختصر وقت میں اگر کہا جائے تو کسی بیوی کا ایک شوہر پر یہ بھی حق بنتا ہے کہ وہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ خوش طبعی سے پیش آئے, بھلے انداز میں اس کا سلوک ہو, وہ خوش مزاجی کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. ایسا نہیں کہ شادی ہو گئی آتا ہے تو نہ بیوی پوچھ رہی ہے کیا حالت ہے اور نہ خود وہ کچھ استفسار کر پا رہا ہے گھر میں کیا ماجرا چل رہا ہے. ایک دوسرے سے دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں اور خاموشی ان دوریوں میں بڑھاوا پیدا کر رہی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. وعاشروہن بالمعروف, سورہ نساء کی آیت نمبر 19 اللہ رب العالمین اس میں فرماتا ہے وعاشروہن بالمعروف, اچھے انداز میں ان کے ساتھ نباہ کرو. وَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, ہو سکتا ہے تمہیں ان کی کوئی ادا نہ پسند ہو. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ فَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. سنو, اگر کوئی ادا ناپسند آ بھی گئی ہے تو بہت ممکن ہے کہ تم ناپسند تو کر رہے ہو لیکن اللہ انہی کے ذریعہ تمہیں بڑا خیر دے دے, بڑے بچے عطا فرما دے, فیملی تمہاری انہی کے ذریعہ سے بڑھا دے. یعنی بہت ساری چیزیں ناپسند کرتے ہوئے بھی اگر تم صبر کا مظاہرہ کرتے ہو, اچھے انداز میں زندگی گزارتے ہو تو اس میں انشاءاللہ خیر ہوگا. اچھے انداز میں نباہ کرو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی, اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی بے تکلفی, آپ جانتے ہیں کتنے خوش مزاج تھے آپ. آپ نے ازواج مطہرات کے کس کس انداز کے ناز و نخرے کو آپ نے برداشت فرمایا. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, ایک بار اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے, زینب رضی اللہ عنہا کے گھر سے خادم آتا ہے ایک پیالہ لے کر جس میں کچھ ہدیہ تحفہ کھانے کی چیز ہے. آپ کی باری ہے اما عائشہ کے یہاں, حضرت انس اس کے راوی, آپ اما عائشہ کے گھر میں ہیں اور خادم زینب رضی اللہ عنہا کے گھر سے کچھ تحفہ لاتا ہے, زینب بھیجتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں عائشہ کے پاس, وہ پیالہ جیسے ہی پہنچتا ہے اما عائشہ اسے گرا دیتی ہے. وہ پیالہ چکنا چور ہو جاتا ہے, اس میں رکھی ہوئی چیز بکھر جاتی ہے, وہ جو بھی رہی ہو کھجور یا اور دوسری چیزیں کھانے والی اما زینب رضی اللہ عنہا نے بھیجا تھا. لیکن سنو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک, وعاشروہن بالمعروف کی اچھی تصویر آپ نے پیش کیا. عورتوں کے ساتھ اچھے انداز میں نباہ کیسے کر سکتے ہو جیسے میں نے کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خادم غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے اور کوئی بات نہیں. رکو, تمہاری ماں کو یعنی اما عائشہ کو غیرت آ گئی ہے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ حرکت کیا ہے. لیکن ٹھہرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں, وہ ٹوٹا ہوا پیالہ اٹھاتے ہیں اس کے ٹکڑوں کو سمیٹتے ہیں, اور اس پیالے میں جو چیز تھی کھانے والی بکھر گئی تھی اللہ کے رسول اس کو بھی جمع کرتے ہیں, اور جمع کرنے کے بعد لے جاتے ہیں عائشہ کے گھر میں رکھ دیتے ہیں, اور خادم سے کہتے ہیں یہ صحیح سالم پیالہ ہے دوسرا جو عائشہ کا ہے, انہوں نے نقصان کیا ہے نا زینب کا, تو اب ظاہر سی بات ہے ان کو بھرپائی کرنی پڑے گی, یہ لو عائشہ کا پیالہ میں دے رہا ہوں زینب کو دے دینا, نقصان عائشہ کے ہاتھوں سے ہوا ہے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا. سبحان اللہ. وعاشروہن بالمعروف, ایک انسان جس کو شریعت کا علم نہ ہو, نعوذ باللہ, امہات المؤمنین, ان کو نعوذ باللہ ہو سکتا ہے گستاخ, تصور کر لے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعاشروہن بالمعروف کی جو تصویر پیش کی ہے وہ ہمارے لیے ایک اسوہ ہے, نمونہ ہے کہ انسانوں تمہارے گھروں میں بھی ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں. ایک سے زیادہ بیویاں اگر تمہاری ہیں اور اس طرح کی غیرت کسی کے سامنے ابھرتی ہے, تمہیں انگیز کرنا ہوگا. میں نے اسے جھیلا ہے, میں نے ان نخروں کو برداشت کیا ہے, اور کیوں نہ کروں. یہ خاتون تو پسلی کی طرح ہے, اگر ہم سیدھے ہی کھڑے رہے, ہم میں جھکاؤ نہ آیا, تو ہم کہاں سے فائدہ اٹھا سکیں گے. یہ ہے وعاشروہن بالمعروف کی ایک جھلک جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھی. خواتین کے ساتھ بھلے انداز میں پیش آیا جائے کیسے, اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں, اس کے مظاہر کیا کیا ہو سکتے ہیں, اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تک آپ ان کو خرچ دے رہے تھے منتھلی مثلاً 4,000, بڑھا دیجئے, آپ کی سیلری بڑھ گئی ہے, انکریمنٹ ہوا ہے نا, منتھلی 4,000 ان کا جیب خرچ تھا. اے خاتون, لو, تم صدقہ و خیرات کرو, اپنی ضروریات میں استعمال کرو, بینک بیلنس کرو, یہ تمہارا ہے, بڑھا دو, 5,000 دوں گا آج سے, یہ لو 6,000. قرآن کہتا ہے نا لینفق ذو سعۃ من سعتہ, کشادگی والے کو اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے کشادگی برتنا چاہیے خواتین پر خرچ کرنے میں. ہاں اگر کسی کی روزی تنگ ہے تو اللہ رب العالمین اسی کا مکلف اس کو بنائے گا جس کی اس کو طاقت ہے, لیکن اگر ہے کیپیسٹی میرے بھائیوں, تو آپ نے 4,000 طے کر دیا نکاح کے دوسرے دن سے, پہلے مہینے سے, اور اس کے بعد بیت گئے 10 سال, وہ بیچاری وہی 4,000, آپ کی سیلری کہاں گئی, کہاں تھی, آپ کیا کما رہے تھے اور اب کیا کما رہے ہو. تو خواتین کے ساتھ خوش مزاجی کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ ان کے خرچ برچ میں بڑھوتری کر دو, اس میں اضافہ کر دو, اور اس طرح سے یہ بھی ان کے لیے ایک دلجوئی کا سامان ہے, کیونکہ قرآن کریم نے اس کی دعوت دی ہے لینفق ذو سعۃ من سعتہ. اسی طرح خواتین سے مشورے لو. خواتین کے ساتھ اچھے انداز میں نباہ کرنے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بیٹے اور بیٹیوں کی شادی ہے, رشتے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, لوگ ملنے ملانے آ رہے ہیں, ذرا پوچھو گھر میں موجود اس خاتون سے کیا رائے ہے تمہاری. اپنے آپ کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھو. بطور خاص اگر بچے اور بچیوں کے رشتے داری کا معاملہ ہو, گھر کا معاملہ ہو, گھریلو اور دوسرے معاملات ہوں, مشورے لو خواتین سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عام معاملات میں بھی مشورے لیے ہیں ازواج مطہرات سے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الشروط کی, حدیث نمبر 2731, کی صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک عام معاملے میں آ کر کے اپنی بیوی زوج مطہرہ حضرت ام سلمہ سے مشورہ لیا. ماجرا کیا تھا جانتے ہیں آپ؟ کیا مشورہ تھا ام سلمہ کا؟ قربان جائیے, ان کے الفاظ پر, ان کے جملوں پر ہوا ہے کہ جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور روک دیا گیا حدیبیہ کے مقام پر کہ اس سال عمرہ نہیں کر سکتے ہو, صلح و مصالحت ہو گئی, حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکٹیٹ کرا دیا اگلے ایک سال تک عمرہ کرنے نہیں آؤ گے, ایک سال کے بعد آؤ گے, تلواریں میان میں ہوں گی, ہمارا کوئی آدمی جائے گا تو واپس کر دو گے, تمہارا کوئی آئے گا تو واپس نہیں کریں گے ہم لوگ, وغیرہ وغیرہ سارے ایجنڈے لکھ گئے. اچھا, یہ ساری بات ہو گئی, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں حیران و ششدر, وہ حضرت عمر جو وقت وقت پر کہتے تھے اللہ کے رسول مجھے اجازت دو اس منافق کی گردن اڑا دوں، وہ اپنی تلوار نکال کر گھوم رہے تھے، اللہ کے رسول بتاؤ کیا ہم سچ نہیں ہیں؟ کیا ہمارا اسلام حق پر نہیں ہے؟ کیا آپ نبی برحق نہیں ہو؟ کیا اللہ واحد برحق نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن اللہ کی واحد کتاب نہیں ہے، آسمانی آخری کتاب؟ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ہمیں دبنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اللہ کی مرضی یہی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ اٹھو، قوموا فانحروا ثم احلقوا، اٹھو اپنی قربانیاں کر ڈالو، اپنے بال چھلا لو، احرام کھول دو، حلال ہو جاؤ، یہ اللہ کی مرضی. صحابہ کرام کا مجمع ساکت اور صامت ہے، خاموشی تاری ہے، کوئی جنبش کوئی حرکت نہیں. اللہ کے رسول بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر اور اس کے بعد پھر کھڑے ہوتے ہیں، دوسری بار آپ خطبہ دیتے ہیں، قوموا فانحروا ثم احلقوا، صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو قربانیاں کر ڈالو اور اپنے بال چھلا لو، حلال ہو جاؤ، احرام کھول دو. پھر آپ بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر، ابھی تک سکوت طاری ہے، خاموشی طاری ہے، کوئی اٹھنے کو تیار نہیں. نعوذ باللہ، معاملہ ایسا نہیں تھا کہ وہ آپ کی نافرمانی پر تلے ہوئے تھے، معاملہ ایسا تھا کہ وہ حیران و ششدر تھے، کیا ہو رہا ہے؟ ہم تمام تر حق پر ہوتے ہوئے، دین اسلام کے حق پر ہوتے ہوئے، نبی برحق اور اسلام کے سچ ہوتے ہوئے، آخر اتنا دب کر کیوں؟ حیران و ششدر ہے سب. تیسری بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ دیا تو بھی صحابہ کرام میں کوئی جنبش نہیں، سب بیٹھے ہیں، خاموشی طاری ہے. آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، چلو چلو ذرا ام سلمہ سے پوچھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجمع سے اٹھ کے گئے، صحابہ کرام سے آپ چلے گئے. آپ جاتے ہیں، خیمہ زن ہے زوجہ مطہرہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ آپ کے سفر میں تھیں، ان کی باری تھی. ام سلمہ، مجرا عجیب ہے، وہ صحابہ، وہ میرے امتی جو میرے اشاروں پر جان دینے کے لیے تیار رہتے تھے، میں نے تین مرتبہ اٹھ کر کے ان کو خطاب کیا ہے، لیکن کوئی جنبش نہیں دیکھ رہا ہوں، کوئی حرکت نہیں ہے، کوئی حلال ہونے کے لیے تیار نہیں کہ اپنا احرام کھول دے، اپنی قربانی کر لے، اپنے بال چھلا لے. کیا مشورہ ہے ام سلمہ؟ ام سلمہ کیا مشورہ ہے؟ سبحان اللہ، امتیوں کا معاملہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کس سے؟ ایک خاتون جنت سے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے. ام سلمہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، اتورید ذلک، آپ کی یہی مرضی ہے؟ کیا آپ کا اللہ یہی چاہتا ہے؟ کہا ہاں. کہا تو میرا مشورہ ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مشورہ یہ ہے، آپ جائیے صحابہ کرام سے بات ہی مت کیجئے، لا تکلم احد منہم، جائیے اور ان سے بات مت کیجئے. کیا کیجئے آپ؟ اپنی اونٹنی منگائیے، صحابہ کرام کے سامنے میدان میں قربان کر دیجئے، اپنے باربر کو بلائیے، بیٹھ کر کے اپنے بال چھلا دیجئے، اٹھیے اپنا احرام کھول دیجئے اور دیکھیے کیا ہوتا ہے. کس کا مشورہ ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کا. کس بارے میں؟ دین کے معاملے میں مشورہ دے رہی ہیں. سبحان اللہ، امت کی وہ ماں، ان کے مشورے پر نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا. آپ گئے، آپ نے صحابہ کو کوئی خطبہ نہیں دیا، انہی کے سامنے میدان میں اپنی اٹھنی آپ نے منگائی، آپ نے نہر کر دیا، اٹھنی قربان ہو گئی. آپ نے اپنے باربر کو بلایا، نائی کو بلایا، کہا چھیل دو ہمارے بال، چھیلنے لگا. ابھی بال ہی چھلانے آپ بیٹھے تھے کہ آپ نے دیکھا صحابہ اٹھے، قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا، خود بخود وہ لوگ کھڑے ہوئے، اپنی اونٹنیوں کو لائے، قربان کر دیا، اور ان میں سے ایک دوسرے کے بال چھیلنے لگے، تم میرا چھیل دو، میں تمہارا چھیل دو. کتنے نائی اس زمانے میں نہیں تھے. سبحان اللہ، اس میں بتانا یہ مقصود ہے، خواتین کے ساتھ اچھے انداز میں نباہ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو مشوروں میں شریک کیجیے، بطور خاص گھریلو معاملات ہوں، اور اگر پڑھی لکھی خواتین ہمارے معاشرے کی ہیں تو سماجی معاملات میں بھی ان سے مشورے لیے جا سکتے ہیں، عوامی معاملات میں ان سے مشورے لیے جا سکتے ہیں. نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے لیا، یہ ان کے ساتھ اچھا سلوک اور حسن سلوک کا ایک اچھا مظہر ہے. اسی طرح ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان سے ہنسی مذاق کیا جائے، उनको भी हंसी मजाक का मौका दिया जाए, लेकिन उस दायरे में। हाँ, आजकल तो बड़ी बेहयाई है, महफिलों की जीनत बन रही है खवातीन, हमारे घर की खवातीन, शादी है, ब्याह है, और यानी तो फहाशी है, कितने गैर महरम मौजूद है, और वहीं पर लिबास जेब तन करके खातून आती है, बेपर्दा होकर के अपने हुस्न और जेबाइश का इजहार कर रही होती है। मेरे भाई, वो बिल्कुल आराम है, समझाओ घर की खवातीन को, हंसी और मजाक करो, उनको हंसी मजाक का मौका दो। इसको कहा जाता है उनके जो तबाए हैं, खुशतबाई जिसे कहते हैं, इसका मुजाहरा उन्हें भी करने दो, और अगर मौका आए तो उभारो, लेकिन एक लिमिटेशन, एक लिमिट है उसका, एक दायरा है, उसी दायरे के अंदर रहो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशतबाई के मौके उनको फराहम किए। आपको एक वाकया मैं बताऊं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गजवे पर निकले, सहाबा इकराम के साथ हैं, गोटी जब आपने निकाली तो अम्मा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आया, आयशा साथ में जा रही। आप असलम जब रास्ते में पहुंचे और आपने देखा ये एक अच्छी वादी है, यहां पर हम अपनी अजवाद के साथ, अपनी जौजा के साथ तबा आजमाई कर सकते हैं, तो आपने साहबा से कहा तकदमो, ऐ साहबा आगे बढ़ जाओ, साहबा तेज कदम चलो, आगे निकल जाओ, फतकदमो, सबके सब आगे चले गए। नबी सल्लम ने आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को बोला, आयशा तआली तआली या आयश उसाबिकुक, आओ आयशा हम दोनों दौड़ लगाते हैं इस वादी में। अम्मा आयशा कहती हैं कि सफर में मैं दुबली पतली थी, कुन तो जारियतन लम तहमिलिल लहम, मैं दुबली पतली एक खातून थी, मेरे हड्डियों पर ज्यादा गोश्त वोश्त अभी नहीं चढ़ा था, नई नवेली शादी हुई थी मेरी, मैं दुबली पतली थी, अल्लाह के रसूल जरा सा लहीम शहीम थे मुझसे, फसाबक्तु, मैंने आप सल्लम के साथ दौड़ में हिस्सा लिया और मैं आगे चली गई, आई डिफीटेड हिम, मैं आगे चली गई, फसा कहता अन्नी, आप हार गए और खामोश रहे, खामोश रहे। अच्छा, ये वाकया हो गया, उसके बाद फिर इत्तेफाक से जिंदगी में एक और सफर में कुरान दाजी हुई, इत्तेफाक से अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के चले, और फिर उस सफर में आपने सहाबे किराम को आगे बढ़ा दिया और कहा आगे निकल जाओ, सहाबे किराम आगे निकल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अम्मा आयशा कहती है मैं भूल गई थी वाकया, काफी दिन गुजर चुके थे और अभी तो मैं लहीम व शहीम हो गई थी, मेरे हड्डियों पर गोश्त पोश आ गए थे, मैं पहले जैसी नहीं रही थी। नबी सल्लम ने बुलाया था आलई उसाबिकक, आओ आयशा दौड़ लगाते हैं, फसाबक्तुहु फसाबकनी, मैंने दौड़ तो लगाई लेकिन इस बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत ले गए, बाजी मार ले गए, फजाला यज़हक, तो आप सल्लम हंसने लगे, जब आप हर्डल पॉइंट पे पहुंचे तो आप हंसने लगे और आपने कहा हाजी ही बीतिल का, बदला चुका लिया मैंने, बदला ले लिया मैंने, याद है आयशा कभी फला वादी में हम दौड़े थे, तुम आगे चली गई थी, मुझे हरा दिया था, आज मैंने तुम्हें हरा दिया, हाँ सही बेतल। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़वाज मुतहरात के साथ खुशतबाई के साथ उन्हें हंसी मजाक का मौका देते थे और इस तरह के मौके फराहम करते थे, और यही वो चीजें हैं जिससे शौहर और बीवी के दरमियान का रिश्ता मजबूत और कवी तरीन रहता है, जिसके टूटने का अंदेशा नहीं होता। इसलिए हमें चाहिए कि हम ख्वातीन के साथ अच्छे अंदाज में पेश आए, और खुशतबाई के तमाम जो मजाहिर हैं हमें चाहिए कि हम उन्हें अंजाम दें। बहुत सारे लोग कभी कभार कोताही करते हुए नजर आते हैं। बीवी का एक बहुत बड़ा हक शादी के बाद यह है कि अब उसकी नजरों को, उसकी इज्जत व आबरू को महफूज रखा जाए, महफूज करने के जतन किए जाएं। लेकिन आज कितने लोग हैं जो इस ताल्लुक से, मेरे भाइयों मुझे माफ फरमाइएगा, मैं जानता हूं कि अहले कोकन में से एक अच्छी खासी तादाद है जो परदेश की जिंदगी गुजार रही है, لیکن اس میٹر پہ آپ غور کرو کہ آپ نے واقعی اس خاتون کو اس کی دین اور اس کی عزت و آبرو کو لے کر آپ نے حفاظت کا جو عہد و پیمان کیا ہے اللہ کے کلمے کے ذریعہ نکاح خانی کے وقت، کیا آپ اسے نبھا رہے ہو؟ آپ کی مجبوری ہو سکتی ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، اگر آپ کے سامنے آپشن ہے، آپ اپنی خاتون کو بیوی کو لے جا سکتے ہو، پردیس میں اپنے ساتھ رکھ سکتے ہو، اور اس کا وہ حق جو اللہ رب العالمین نے ایک فطری طور پر ہر ایک کے اندر رکھے ہیں، اس کے جذبات کی تسکین آپ کے ساتھ رہ کر ہو سکتی ہے، تو ایسا کرو، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی۔ ہم میں سے ہر ایک کو غیرت مند ہونا چاہیے، اپنے بیوی کے دین کو لے کر، اپنے بیوی کی عزت و آبرو کو لے کر اگر ہم میں غیرت نہیں ہے تو پھر اس کا اپوزٹ ہے دیوسیت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو الحمدللہ پردے کا اہتمام کرواتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف کچھ ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جن کو یہ پسند ہے کہ یہ میری بیوی اگر یہ حسین و جمیل ہے تو پردے کے آڑ میں کیوں رہے؟ یہ تو شمع محفل بن سکتی ہے، یہ تو آج ہماری محفل میں چار چاند لگا سکتی ہے، اس لیے آؤ اے خاتون خانہ، چائے تمہارے ہاتھ سے پئیں گے ہمارے مہمان، بسکٹ تمہارے ہاتھ سے لیں گے ہمارے یہ مہمان، یہ نمکین تمہارے ہاتھ سے بٹے گی آج اس محفل کے اندر، تم شمع محفل ہو اور تم لے کر کے آؤ۔ ہے ممبئی کی سرزمین میں بہت ساری محفلیں ایسی آپ لوگوں نے دیکھی ہوں گی، درست ہے؟ نہیں، جس آدمی کے دل میں اپنی بیوی کی عزت و آبرو کو لے کر غیرت نہیں ہے تو یہ دیوسیت نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے بھائیو، ہمیں اپنی بیویوں کو تنہا سرے بازار نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں اپنی بیویوں کو تنہا گھر سے باہر نہیں رہنے دینا چاہیے، اور ہمیں ان کو حجاب اور نقاب کی پابندی کے فوائد کیا ہیں اور بے حجابی کے نقصانات کیا ہیں بتانا چاہیے۔ ہاؤ میں آپ کو بتاؤں، صحابی رسول حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ کہتے ہیں حضرت انس روایت کے راوی ہیں، واللہ لو رأیت احدا مع امرأتی لضربته بالسیف۔ سعد بن عبادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم، اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو بات کرتے ہوئے دیکھ لوں تو میں اس کی گردن اڑا دوں غیر مصفحین، نظر انداز کیے بغیر، معاف کیے بغیر، میں اپنی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں اگر کسی کو میں اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا ہو کر بات کرتے ہوئے دیکھ لوں۔ لوگوں نے اس کا تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا تعجبون من غیرت سعد، کیا تمہیں سعد بن عبادہ کی غیرت پر تعجب آ رہی ہے؟ تعجب کر رہے ہو تم؟ انا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت مند ہوں اپنی بیویوں کے لیے، اور سن لو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ایک اور صحابی رسول ہیں، سفر سے آتے ہیں، نیزہ سنان تیرو تفنگ ان کے ساتھ ہے، گزر رہے ہیں، گھر کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں خاتون گھر کے دروازے کے پاس اکیلے کھڑی ہے، سہمی ہوئی، دیکھ کر متعجب ہو جاتے ہیں، میری بیوی بلا حجاب و نقاب گھر سے باہر دروازے کے سامنے کھڑی ہے، اپنا نیزہ اٹھا کر کے وہ سونت لیتے ہیں، اور بس قریب تھا کہ وہ وار کر دیں، اس خاتون کو مار دے جان سے، ایسی غیرت تھی ان کے یہاں۔ اتنے میں خاتون نے دیکھا، ان کی بیوی نے آواز لگائی، اکفف علیک رمحک، روک لو اپنے نیزے کو ابھی، روک لو اپنے نیزے کو ابھی، وادخل البیت، جا کر گھر میں دیکھو تو صحیح، ملذی اخرجنی، کس چیز کی وجہ سے میں باہر آئی ہوں، یہاں پر اکیلے آ کر کھڑی ہوں، بلا حجاب بلا نقاب بغیر کسی اور ستر کے، میں اپنے انہی عام کپڑوں میں آ کر باہر کیوں کھڑی ہوں، ذرا جا کر اندر دیکھو تو صحیح، نیزے کو روک لو، وار مت کرو۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اسی نیزے کے ساتھ بستر پر سانپ بیٹھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کتاب السلام باب قتل الحیات، امام مسلم نے باب باندھا، سانپ کو اسی نیزے سے مار دیتے ہیں، اور نیزہ چبھا کر کے اس سانپ کو تڑپتا ہوا لے کر باہر آتے ہیں، لیکن ان کی بیوی کہتی ہے مجھے نہیں معلوم कि सांप पहले मरा या मेरे शौहर की वफात पहले हुई, दोनों इंतकाल कर गए। बहरहाल वाकया यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब यह बात मालूम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मदीने की वादी में बहुत सारे जिन हैं जो मुसलमान हो गए हैं, वो इन शक्लों में भी जिंदगी जिया करते हैं, तो देखो आज के बाद से जब कभी ऐसे जानवर तुम्हें दिखाई दें तो 3 रोज तक तुम उन्हें आगाह करो। 3 रोज तक, सलासा अय्याम के अल्फाज है, 3 बार नहीं, 3 रोज तक उनको आगाह करो कि अगर तुम कोई और मखलूक हो तो यहां से हट जाओ वरना हम वार कर देंगे। अगर 3 रोज के बाद उन्हें तुम पाते हो अपने घर में तो वार कर सकते हो। बहरहाल इस तरह से सांप भी मरा और उनका भी इंतकाल हो गया, लेकिन जरा गैरत देखिए उस सहाबी रसूल की, उसने अपनी उस खातून को सिर्फ अपने घर के दरवाजे के सामने बेपर्दा देखा था। वो अपने अपने कपड़ों में तो थी, आम जो लिबास हुआ करता है जो भी उस वक्त का रहा हो मलबूस थी, लेकिन हिजाब नहीं था, निकाब नहीं था। और कैसे होता भी मेरे भाइयों कि वहां तो ऐसे हालात थे कि सांप था वो भी बिस्तर पर था, भाग करके उस बेचारी ने अपनी जान बचाई थी आकर के बाहर। इसके बावजूद उस सहाबी रसूल को बर्दाश्त नहीं हुआ, नेजे सौंत लिए, तान लिया कि मैं वार कर दूं इसके ऊपर। तब जाकर के बीवी ने उनको खबरदार किया, जरा देखो अंदर क्या है, मैं किस वजह से बाहर है। इसे पता चलता है कि उस जमाने में खवातीन मजबूरी की वजह से बाहर निकलती थी, कम निकलना होता था। मामला आज उल्टा है, मजबूरी है कि घर में रहती हूं, मजबूरी है कि घर में हूं, और नहीं तो मासला की बाजारों में और कहीं, मुंबई तो दूर नहीं रही, वहां की बाजारों में जाती, अपने मनपसंद जोड़े खरीदती, दूसरे और सामाने लहवो लाइब लेकर के आती। आज ये मिजाज बन गया है, अल्लाह का शुक्र है सबका नहीं, लेकिन बहरहाल कुछ ऐसे लोग भी आज पाए जा रहे हैं। अल्लाह ताला ऐसे घरों की भी इस्लाह फरमाए। तो ये है कि मेरे भाइयों, हमें अपने घर की खवातीन के दीन को लेकर, उनकी इज्जत व आबरू को लेकर गैरतमंद होना चाहिए। और इस्लाम ने जो गैरतमंदी का ये दर्स दिया है, इसका तकाजा है कि हम अपनी खवातीन को हिजाब और निकाब की पाबंदी की तलकीन करें, बेहिजाबी के नुकसानात को बतलाएं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है। अल्लाह ने नबी को हुक्म फरमाया, सूरह आज़ाब सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59, या अय्युहन नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युअज़ैन। अल्लाह कह रहा है, ऐ नबी कुल लि अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से, मुसलमानों की आम औरतों से कह दो, अल्लाह का पैगाम सुना दो, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि वो अपने ऊपर चादरें डाल लिया करें, पर्दा किया करें। ज़ालिका अदना युअरफना, इससे उनकी पहचान हुआ करेगी कि वो बाइफ़त बाइस्मत ख़वातीन हैं, इज्जतदार घरानों की हैं। फला युज़ैन, तो उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएगा फिर। लेकिन बेहिजाबी, बेनकाबी, बेहयाई के अंदाज में अगर वो बाजारों में घूमती फिरती नजर आएंगी तो बहुत सारे लोग नुक्कड़ों पर उनके इंतजार में नजर आएंगे। कह दो हिजाब और नकाब पहने, ये शरीफ खानदान के बच्चियों की पहचान है, शरीफ जादियों की पहचान है, और शरीफ जादियों पर निगाह उठाने से पहले लोग 10 बार सोचेंगे, इससे उनकी पहचान होगी और उनको नुकसान नहीं होगा। इस ताल्लुक से मेरे भाइयों, पर्दे की अहमियत हमारे सामने बिल्कुल आया है। मैंने खित्ते कोकन की बात शादियों में भी शिरकत की है, बात शादियां वाकई तवाज़ो, खाकसारी, हम्बलनेस और शरीयत के दायरे में नजर आईं, लेकिन बात शादियां ऐसी भी रहीं यहां के अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक मेरे भाइयों की आशाश करना पड़ा। ऐ काश मुझे ना बुलाया गया होता, ऐ काश इस मजलिस में मैं ना आया होता। हाँ, इन कैमरों ने हमें भी कैच कर लिया है जो मिसयूज कर सकते हैं। ऐसी बेहिजाबी, ऐसा इख्तलात, निकाब वाली खवातीन खाल खाल नजर आईं, और अगर उस तरफ नजर गई तो सब अपने आम लिबास में मलबूस। इख्तलात मर्द व जन, ایک کے چمچ دوسرے کے ہاتھ میں، دوسرے کے تیسرے کے ہاتھ میں، ڈشیں لیتے ہوئے، آئس کریم کھاتے ہوئے، مشروب بات پیتے ہوئے، اور میرے بھائیو صرف خطے کوکن کی نہیں، ہندوستان کی سرزمین میں مختلف طبقات کے لوگ اپنے اپنے رسم و رواج میں، اپنے اپنے ٹریڈیشن میں اس قدر گھس گئے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو تج دیا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان برے رسم و رواج سے نکل کر اسلامی رسم و رواج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے خواتین کو اس تعلق سے بیدار ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں ہے تو یہ انتظامات جو ہوئے ہیں، اللہ جزائے خیر دے ان منتظمین کو جنہوں نے اس قسم کے پروگرام آرگنائز کر کے ان خواتین تک یہ میسج دینا چاہا ہے کہ خواتین تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اور ان میں ایک بڑی اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اگر تمہارا شوہر تمہارے دین کو لے کر غیرت مند ہے، تمہاری عزت و آبرو کو لے کر غیرت مند ہے، تو اس کی غیرت مندی کبھی اس بات کی اجازت اسے نہیں دے گی کہ تم بے حجاب ہو کر کے، بلا حجاب و نقاب نکل کر کے گھر سے باہر جاؤ اور اس طرح سے بازاروں کی سیر کرو. اس لیے اس کی پابندی ہو کہ وہ حجاب و نقاب میں رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے خواتین کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. موضوع حجاب و نقاب نہیں ہے کہ اس پر بہت زیادہ تفصیل سے روشنی ڈالی جائے. یہ کچھ باتیں تھیں جو مہمیز کا کام دے سکتی ہیں. بیوی کے حقوق شوہر پر کیا کیا ہیں، اور بھی بہت ساری باتیں اس میں ہو سکتی ہیں. ایک اہم بات میں اور ذکر کروں گا، کبھی کبھار جوڑے ایسے مل جاتے ہیں کہ ایک طرف ایک انسان نہایت ہی متقی، پرہیزگار، وفا شعار، متقی، اور دوسری طرف ایک ایسا رشتہ جس میں رنگینیت ہے، یا رنگینیت نہ صحیح، اپنے حقوق کے تعلق سے کوتاہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. بہت ساری خواتین ہیں بیچاری اپنے گھروں میں بیٹھ کر کبھی کبھی اپنے حقوق کو روتی ہیں، یا آخر اس انسان نے شادی کیوں کر لیا، کیا مجھ سے کوئی تعلق اس کا نہیں. زہد و تقوی اپنی جگہ، لیکن میرے بھائیو سن لو، زہد و تقوی کا معیار یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے شادیاں کی ہیں تو ان کے حق بستر کو ادا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں کئی بیویوں سے آپ نے شادی کی ہے، اور ہر ایک کے دن کو آپ نے متعین کیا، ہر ایک کے حق بستر کو آپ نے ادا فرمایا، اور یہی تلقین آپ نے صحابہ کرام کو دی. لیکن اتفاق سے ایک صحابی رسول حضرت ابو درداء تھے، بڑے عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار. ابو درداء کے، ابو درداء انصاری ہیں، ان کے مہاجر بھائی سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب سلمان فارسی ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے گئے تو ابو درداء کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان کی مواخات، بھائی چارہ کروا دیا، برادرہڈ ایک کو دوسرے کے ساتھ، اے انصاری صحابی تم اس مہاجر کو لے جاؤ. سلمان ابو درداء کے پاس گئے. ابو درداء کے ساتھ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بسر کر رہے تھے. انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو درداء کی بیوی یعنی ہماری بھابھی، یہ خاتون آخر یہ چیتھڑوں میں کیوں ملبوس رہتی ہے، پھٹے پرانے کپڑے، نہ کوئی بناؤ نہ سنگار، عجیب سا انداز ہے، بکھرا بکھرا سا، آخر کیوں ہے ایسا. ایک دن پوچھ لیا انہوں نے بڑی بی، یہ آخر ایسا کیوں ہے، آپ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کیوں دکھاتی ہو، آپ ان کے لیے بناؤ سنگار کیوں نہیں کرتے، آپ کیوں اس طرح چیتھڑوں میں ملبوس ہو، متبذلہ کے الفاظ ہے، چیتھڑوں میں ملبوس، بکھرے بکھرے سے بال، بکھرا بکھرا سا چہرہ، بکھرے بکھرے سے کپڑے، پوچھ بیٹھے. ام درداء نے بڑے شرم میں جواب دیا، سلمان آپ کے بھائی کو میری ضرورت ہی کیا ہے، میں کس کے لیے بناؤ سنگار کروں، ان کو اگر ضرورت ہوتی تو میں ضرور کرتی. سمجھ گئے حضرت سلمان ان باتوں سے، سمجھ گئے معاملہ کچھ ہے. بہرحال انہوں نے تحقیق کیا، تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا ابو درداء راتوں رات، شام کا کھانا کھانے کے بعد، عشاء کے بعد بھی ان کی نمازیں آدھی رات کے بعد شروع ہوتی ہیں، اور پوری رات ہی جگتے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت و ریاضت میں مشغول ہیں، بیوی کا حق بستر کیا ہے ادا نہیں کرتے. بہرحال انہوں نے ایک رات ٹھان لی کہ آج تو میں ابو درداء کو کچھ سبق سکھاؤں گا. ابو درداء سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھانے کے بعد دونوں لیٹتے ہیں، सलमान कहते हैं अबू दर्दा यहां लेटो आज, ठीक है। अबू दर्दा जब ये समझते हैं कि सलमान को शायद नींद आ गई होगी, बस अभी कुछ आधी रात का वक्त था, तो उठते हैं, वजू बनाने लगते हैं। सलमान जाकर उन्हें पकड़ते हैं रजी अल्लाह अन्हु, अबू दर्दा अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, चलो सो जाओ, चलो सो जाओ, अभी आधी रात भी नहीं हुई, चलो। लाके सुला दिया, सो गए। अच्छा, जब तीसरा पहर शुरू होता है तो सलमान ही है खुद अबू दर्दा को जगाते हैं, कहते हैं अबू दर्दा उठो उठो, तहज्जुद का वक्त हो गया है। उठाते हैं, खुद भी वजू करते हैं, अबू दर्दा भी वजू करते हैं, और उनकी नमाज तहज्जुद अदा होती है। नमाज तहज्जुद पढ़ने के बाद फारिग होते हैं, सलमान अपने भाई अबू दर्दा को समझाते हैं, इन्ना ले नफ्सिका अलैका हक्कन वले आइनिका अलैका हक्कन वले ज़ौजिका अलैका हक्कन। सुनो अबू दर्दा, तुम्हारे अपने जिस्म, तुम्हारे अपने नफ्स का तुम पर हक है, अदा करो, सोना चाहिए। तुम्हारी अपनी आंखों का हक है, सोने का मौका दो। तुम्हारी बीवी का तुम पर हक है, हक बिस्तर अदा करो। रात रात भर नमाजें पढ़ते रहना, हुकूकुल्लाह में इस कदर गर्क रहना कि हुकूकुल इबाद भूल जाओ, ऐसा दुरुस्त नहीं है। अपने नफ्स का हक अदा करो, अपनी आंख का हक अदा करो, अपनी बीवी और बच्चों का हक अदा करो, और अल्लाह का भी हक अदा करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुबह कजिया पहुंच गया। सलमान ने कहा, अल्लाह के रसूल, ऐसा ऐसा माजरा हुआ, मैंने ऐसा ऐसा अबू दर्दा को समझाया है। कहा, सदका सलमानू, सलमान ने बहुत अच्छी बात कही है, यही तो हक है। उम्मे दर्दा इसीलिए चीथड़ों में मलबूस रहती थी, इसीलिए बनाव सिंगार नहीं रहता था, इसीलिए उनके बाल बिखरे रहते थे कि अबू दर्दा उनके हक बिस्तर को समझते ही नहीं थे कि ये बीवी है और उसका कुछ हक हुआ करता है। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें याद दिलाया कि हरेक का हक है और उनका हक अदा करते रहो। मेरे भाइयों, अगर किसी के यहां ऐसी बात है तो ये भी बीवी का एक हक है, उसे मत भूलो। अल्लाह का हक जरूर अदा करो। अल्लाह हमें और आपको तहज्जुद की अदायगी की भी तौफीक अता फरमाए, पंज वक्त नमाजों की अदायगी के साथ साथ। लेकिन ऐसा ना हो जैसा अबू दर्दा के साथ हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अबू दर्दा को जैसे ही ये चौंके लगे वो सुधर गए, मतलब उन्होंने अपनी इस्लाह कर ली, अपने अखलाक को संवार लिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद फिर वो बीवी का हक अदा करने लगे। ये हैं बीवियों के हकूक। शौहर का हक क्या है? शौहर का हक क्या है बीवी पर? लेकिन इससे पहले हम जानते हैं ये शौहर है कौन, इसका मकाम और मर्तबा क्या है। कुरान तो फरमाता है सूरह निसा सूरत नंबर 4 की आयत नंबर 34 में, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم। قرآن کہتا ہے یہ لوگ، یہ مرد، یہ ہونے والے شوہر، یہ خواتین کے حاکم ہیں، نگراں ہیں، ذمہ دار ہیں، قوام ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ان میں سے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وبما انفقوا من اموالهم، और इसलिए कि ये अपना माल खर्च करते हैं, इसलिए अल्लाह ने इनको कौवाम बनाया, अल्लाह ने इनको हाकिम और निगरा बनाया है खवातीन के ऊपर। ये एक मर्द है, ये एक शौहर है, उसका मकाम और मर्तबा। बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ये जन्नत और जहन्नम भी है। ये शौहर किसी बीवी के लिए जन्नत और जहन्नम भी है। हुसैन बिन महसन एक ताबई है, वो कहते हैं कि मेरी फूफी एक बार वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी जरूरत से वो गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आए हाजी ही, ये कौन खातून आई है? आहाजी ही जातो बालिन, क्या ये, देखिए यहां बगल में शायद आपके बच्चे कोई है जो, हां, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, आहाजी ही जातो बालिन, क्या ये शौहर वाली हैं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ अल्लाह के रसूल, मैं शादी शुदा हूं, मेरे पास शौहर है। नबी साजम ने उनसे पूछा कि आपका क्या सलूक है आपके शौहर के साथ? उन्होंने जवाब दिया, मा आलूहू इल्ला मा आजस्तु अनहू, मैं जब तक थक नहीं जाती हूं तब तक मैं उनकी खिदमत अल्लाह के रसूल करती रहती हूं, जब थक जाती हूं तब फिर मैं भी आराम करने लगती हूं, वरना मैं उनकी खिदमत बराबर करती रहती हूं। तो नबी साजम ने उनको याद दिलाया, आईना अंतिमिन हो, اَيْنَ عَنْتِ مِنْهُ وَيْخَاتُونَ, تم جو کچھ کر رہی ہو اپنے بھلائی کے لیے کر رہی ہو, سنو, فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ, یہ شوہر جس کی تم خدمت کر رہی ہو تمہارا جنت بھی ہے اگر فرما برداری کرو, اور یہی تمہارا جہنم بھی ہے اگر تم اس کی خدمت میں کمی کرو. یہ شوہر, یہ ہے ایک انسان کا مقام. لیکن اللہ رب العالمین نے بیلنس رکھا ہے. سورہ بقرہ سورۃ نمبر 2 کی آیت نمبر 228 میں اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, ان عورتوں کا بھی بالکل اسی طرح کا حق ہے جیسا ان پر تمہارا حق ہے. اس کا مطلب نہیں وہ خدمت کرتی رہے کرتی رہے کرتی رہے اور آپ اس کے حقوق تلف کرتے رہو, چھینتے رہو, غصب کرتے رہو, نہیں, دونوں طرف سے بیلنس رکھا ہے اللہ رب العالمین. تو اب اگر ایک مقام یہ ہے کسی انسان کا کہ وہ خاتون کے لیے جنت ہے, خاتون کے لیے جہنم ہے, بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کو کسی انسان کے سامنے جھکنے کی اجازت نہیں, اور اگر یہ اجازت ہوتی تو کسی بیوی سے کہا جاتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے. وَلَوْ صَلُحَ لِبَشَرٍ أَنْ يَسْجُدَ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا, اگر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. لیکن سجدے کی اجازت کسی کو نہیں ہے, اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے اب جھکنا الاؤ نہیں ہے, ورنہ یہ مقام ہے کسی شوہر کا. تو اس کے تعلق سے ایک بیوی پر کیا ذمہ داریاں ہیں, شوہر کا حق کیا ہے کسی بیوی پر؟ نمبر 1, حت المقدور, وہ اس کی فرما برداری کرتی رہے, اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارے. اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جنتی عورتوں کی پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے. صحیح بخاری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت بعلها قيل لها ادخل الجنة من اي باب شاء من اي باب شئتي. ایک عورت جب وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہو, جب وہ رمضان کے روزے رکھ رہی ہو, جب وہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر رہی ہو, جب وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر لگی ہوئی ہو, ایسی خاتون جس میں یہ خوبیاں ہیں, نمبر ایک 5 وقتہ نمازی, نمبر 2 روزے رمضان کی پابند, نمبر 3 اپنی عزت و آبرو کی حفاظت, نمبر 4 اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری. قیل لہا, اٹ ول بی سیڈ ٹو ہر, انٹر انٹو پیراڈائز فرام ویئر ایور یو وانٹ, جاؤ, یہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس سے چاہو تم داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ. اس لیے خاتون کی سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی مطیع و فرما بردار ہو, کہ اس کنڈیشن کو اپلائی کیے بغیر وہ جنت کی بو نہیں پا سکتی, جنت کی بو نہیں پا سکتی. اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کی خواتین کو اپنے ذمہ داروں کا فرما بردار بنائے. یہ خاتون, شوہر کا اس پر دوسرا حق یہ ہے کہ یہ خاتون اس کی عدم موجودگی میں اس کے گھر بار کی محافظ ہو اور اس کے بچوں کی اچھی تربیت کرنے والی ہو. شوہر نہیں ہے, اس کے باوجود وہ اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کر رہی ہے, شوہر کے گھر کی محافظ ہے, شوہر کے بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے. اور یہ معاملہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے میرے بھائی, آپ دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پردیش میں زندگی گزار رہے ہیں, بیویاں گھروں میں ہیں, سال کے بعد, کوئی 6 مہینے کے بعد, کوئی 2 مہینے کے بعد, کوئی ہر مہینہ, بہرحال ہر ایک کی اپنا روٹین ہے. بےچارے کچھ ایسے بھی ہیں جو 2-2 سال کے بعد آتے ہیں اور اپنی بیویوں سے, ان کی بچوں سے ملاقات ہوتی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک باپ آتا ہے پردیش سے, بچے کی پیدائش ہو چکی ہوتی ہے لیکن بچہ اس کی گود میں نہیں جا رہا ہوتا, کیوں, ابھی تک اس نے بچے کو دیکھا نہیں تھا, 2 سال کے بعد وہ آ رہا ہے, بچہ 1.5 سال کا ہو چکا ہے. ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو, لیکن بہرحال میرے بھائیو اگر ایسی کوئی مجبوری نہیں ہے تو اتنے لمبے وقت پردیش میں گزارنا بہرحال یہ غیر مناسب ہے, اور اپنی بیویوں کی عزت و آبرو کو لے کر یہ کوئی اچھا اقدام نہیں ہے. لیکن بہرحال اس ذمہ داری کسی بیوی پر شوہر کے لیے ہے. شوہر کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں بھی وہ اگر آفس گیا ہو، وہ اگر کسی کام کاج سے باہر سفر پہ گیا ہو یا کہیں پردیس میں ہو، تو اس کی عدم موجودگی میں بھی اپنے عزت و آبرو کی وہ محافظ رہے، اس کی موتی وہ فرما بردار رہے، اس کے بچوں کی تربیت کرنے والی رہے، اس کے گھر بار کی حفاظت کرنے والی رہے. اللہ رب العالمین نے نیک عورتوں کی ہی صفات قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں. فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. نیک عورتیں تو وہ ہیں جو قانتات ہیں. قانتات ای مطیعات لازواجہن، جو اپنے شوہروں کی فرما برداری کرنے والی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، شوہر نہیں بھی ہے، غائب ہے، غیر حاضر ہے، تو بھی وہ اپنے عزت و آبرو کی محافظ بنی ہوئی ہیں، کسی غیر کے سامنے نہیں جاتی، بے حجاب اور بے نقاب گھر سے نہیں نکلتی، غیر محرموں سے بات نہیں کرتی. یہ نیک عورتوں کی صفت ہے. اللہ نے جو ان کو حفاظت عطا فرمائی ہے ان کے گھر میں، شوہر کے گھر میں، وہ اس کی اچھی طرح پاس و لحاظ رکھتی ہیں، اور اس طرح غیر موجودگی میں بھی وہ اپنے شوہر کی فرما بردار رہتی. تو خواتین کو چاہیے کہ شوہر کا یہ حق نہ بھولیں کہ اگر وہ نہیں بھی ہے تو اس کے بچوں کی تربیت، اسی طرح سے اپنے اس کے گھر بار کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت. سب سے اہم بات یہ ہے جس کی تعریف اللہ رب العالمین نے کی ہے کہ نیک عورتیں شوہروں کی عدم موجودگی میں بھی ان کی مطیع و فرما بردار ہوتی ہیں اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہیں. شوہر کا حق کسی بیوی پر یہ بنتا ہے کہ جب بھی وہ کسی ضرورت سے بلائے تو بیوی اس کے پاس جائے. ولو علی التنور، حدیث کے الفاظ ہے، تنور پر کھڑی ہو کر وہ روٹیاں بنا رہی ہو، توے پر اس کی روٹیاں جلنے کا ڈر بھی ہو، تب بھی میرا شوہر مجھے بلا رہا ہے، اس کی ضرورت ہے جیسی بھی ہے، اس خاتون کو چاہیے کہ سن لیں. یہ اور بات ہے کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں وہاں شوہروں کو چاہیے کہ وہ نرمی سے کام لیں، بہت زیادہ جذبات میں آ کر کے انہیں سبق سکھانے کی ہر وقت نہ سوچیں. بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں، خواتین اپنے بچوں میں مصروف ہیں، ان کے اسکول کی تیاریاں چل رہی ہیں، ان کا ایگزام چل رہا ہے، یا ان کو صبح سویرے نہا دھلا کر یونیفارم پہنا کر کے اسکول پہنچانا ہے، کوئی ضرورت آ گئی، تھوڑی سی دیر ہو گئی، بس وہ خاتون اپنے بچے کو یونیفارم پہنا رہی تھی، اسکول ابھی جانا ہے، بس آنے والی ہے، بس جذبات میں آ گئے، ہاتھ اٹھا دیا. میرے بھائیوں، معاملہ دونوں طرف کا ہے، ایک طرف کا نہیں. کبھی ایک ہاتھ سے تھپوڑی نہیں بچتی. اس لیے یقیناً یہ حکم ایک بیوی کو ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پکار پر حاضر ہو جائے، لیکن بہت ایسا ممکن ہے کبھی کبھار آپ تک پہنچنے میں کسی معقول وجہ سے اس کو دیری ہو جائے، تو آپ نظر انداز کرنے، برداشت کرنے کی طاقت رکھو، متحمل مزاج بنو. لیکن خواتین کو عام حالات میں اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے، شوہر جس کو بلائے وہ نہ آئے، لعنتہ الملائکہ، فرشتے رات بھر اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، رات بھر فرشتوں کی لعنت کہ وہ اللہ سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. اس لیے خاتون، اسے چاہیے کہ شوہر کے حق، شوہر کے جو یہ حقوق ہیں، بطور خاص حق بستر کی ادائیگی اگر کوئی ایسی معقول وجہ نہیں ہے، اگر آپ بیمار نہیں ہو، اگر آپ کے ساتھ کوئی سیکنس نہیں ہے، آپ بالکل اپنے آپ کو فریش محسوس کر رہی ہو، لیکن اس کے باوجود آپ کی انا ہے جو حائل ہو رہی ہے، اس کے باوجود آپ کا اپنا ناز و نخرہ ہے جو بیچ میں حائل ہو رہا ہے، تو اللہ کے واسطے اپنے شوہر کو ناراض کر کے فرشتوں کی لعنت مت مول لو. شوہر کے حقوق ایسے ہیں کہ اگر اسے ادا کر لے خاتون تو جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. لیکن یہاں میرے بھائیوں، وقت کی تنگی کی بنا پر میں کچھ ایسے حقوق بھی بتانا چاہتا ہوں جو شوہر اور بیوی دونوں میں مشترک ہیں، ہر ایک کو دوسرے کے لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر، شوہر اور بیوی دونوں میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے، دوسرے سے غم کو ہٹانے کی فکر میں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اپنی بیویوں سے جو تھا آپ تعجب کریں گے. ہادی برحق نبی کائنات محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کہتی ہیں کہ ایک بار آپ نے فرمایا اے عائشہ جب تم ناراض رہتی ہو تو بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تم خوش رہتی ہو تب بھی مجھے پتا ہوتا ہے. اما عائشہ پوچھتی ہوں کیفا ذلک یا رسول اللہ, کیسے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ میں خوش ہوں یا میں ناراض ہوں آپ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنت راضیتا عنی تقولین لا ورب الکعبہ. عائشہ جب تم خوش رہتی ہو نا تو تمہاری زبان جب کھلتی ہے تو کہتی ہو لا ورب الکعبہ, رب کعبہ, لا ورب محمد. ایسی بات نہیں ہے, اور محمد کے رب کی قسم, محمد کا نام لیتی ہو تم صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا كُنْتِ عَلَيَّ غَزْبَ تَقُولِينَ لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ. اور عائشہ جب کبھی ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے, اس وقت تمہیں قسم کھانی ہوتی ہے تو کہتی ہو لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ, یہ بات ایسی نہیں ہے اور ابراہیم کے رب کی قسم, محمد کے رب کی قسم نہیں. تم کیا کہتی ہو جب ناراض رہتی ہو؟ ابراہیم کے رب کی قسم. مجھے پتا چلتا ہے آپ میں ناراضگی ہے. وہ کہتی ہیں اجل یا رسول اللہ, اللہ کے رسول بات تو سچ ہے ولیکن ما احجر الا اسمک, لیکن اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے تو اللہ کے رسول صرف زبان پر آپ کا نام نہیں آتا لیکن آپ کا ذکر تو دل میں ہوتا ہے, آپ کی محبت تو دل میں ہوتی ہے, اس کے بغیر آخر میں کیسے جی سکتی ہوں. لیکن میرے بھائیو اس واقعے سے ذرا اندازہ کرو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ یا دوسری بیویاں آپ ان کی خوشی اور ناراضگی کا خیال رکھتے ہیں, اس لیے کہ وہ بھی آپ کی خوشی اور ناراضگی کو بھانپ جاتی تھی, وہ دیکھتی تھی آپ کے اشاروں پہ, آپ کے اشارے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم اسے محسوس نہ کر سکیں اور کہیں نافرمانی ہو جائے, کہیں کوئی ایسی بات ہو جائے جو آپ کو پسند نہ آئے. اس لیے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کرے, دوسروں سے غم دور رکھنے کی کوشش کرے. دیکھو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت صفیہ کو دلاسا دیا ہے, آپ نے حضرت حفصہ کو سمجھایا ہے, آپ تھے ان کے شوہر, صفیہ بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں, حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. ایک بار ایسا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے, صفیہ کی باری تھی, صفیہ رو رہی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ماں یبکی کا یا صفیہ, اے صفیہ کیوں رو رہی, کیوں رو رہی ہو, کیا ماچ رہا ہے؟ صفیہ کہتے ہیں اللہ کے رسول حفصہ نے کہا ہے کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہیں. دیکھیے سوکن, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں کئی بیویاں تھیں, سوکنوں میں آپس کی اس طرح کی بات ہو جانا کوئی تعجب کی بات نہیں میرے بھائی, لیکن دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نمٹتے ہیں ایسے حالات سے. صفیہ کہتے اللہ کے رسول اس لیے رو رہی ہوں کہ حفصہ نے کہا ہے صفیہ یہودی کی بیٹی ہیں. صفیہ آپ جانتے ہیں, صفیہ بنت حیی بن اختب, حیی بن اختب قبیلہ یہود کے اچھے خاصے سردار تھے, ان کی بیٹی تھی. صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد شادی کی. تو میں اس وجہ سے رو رہی ہوں, مجھے یہودی یہودن کہا گیا ہے اللہ کے رسول. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو صفیہ سے کیا کہا, کہا صفیہ انکی لبنت نبیین وان عمک نبی وانک لتحت نبی ففیما تفخر علی. اے صفیہ تم تو ایک نبی کی بیٹی ہو, موسیٰ کے خاندان سے ہو نا, تمہارے چچا نبی تھے, ہارون نبی تھے نا, اور تم ایک نبی کے انڈر میں ہو, ان کے نکاح میں ہو, محمد بھی تو نبی ہے نا, ففیما تفخر علیک, تو آخر حفصہ کو کس چیز میں تم پر فخر ہے؟ کوئی معقول وجہ تو نہیں لگتی؟ تسلی رکھو تمہارے تو تمہیں اگر یہ تانا سننے کو ملا ہے تسلی رکھو, تم نبی کے خاندان کی بیٹی ہو, تمہارے چچا نبی تھے اور تم ایک نبی کے عقد نکاح میں ہو, کوئی تم پر فخر نہیں کر سکتا ہے. پھر آپ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں, صفیہ کو دلاسہ دیتے ہیں, حفصہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں حفصہ اتق اللہ یا حفصہ, حفصہ اللہ کا ڈر رکھو, صفیہ کو آپ نے ایسی ایسی بات کہی ہے, اللہ سے ڈرتی رہو. اللہ کا ڈر رکھو صفیہ، ایسے تانے مت دیا کرو. اے حفصہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا، آپ کس انداز میں خواتین کو سمجھاتے، ان کو دلاسا دیتے تھے. اس لیے ہمیں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ہر ایک اپنے لائف پارٹنر کو خوش رکھنے کی، اسے ایسے حالات جب آ جائیں غم کے تکلیف کے تو انہیں دلاسا دینے کی اپنے اندر صفت پیدا فرمائے. خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی محترم آپ دیکھ لیجیے، صحیح بخاری کتاب و بدء الوحی حدیث نمبر 3، اما عائشہ روایت کی راویاں کہتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ ڈرے اور سہمے ہوئے اپنے گھر پہنچے، زملونی زملونی، چادر اڑا دو چادر اڑا دو. عائشہ روایت کی راویاں، لیکن واقعہ حضرت خدیجہ کا. عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے آپ پر ڈر محسوس ہو رہا ہے. ذرا سوچیے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت آپ کے عقد میں ہے، اس وقت ابھی اما عائشہ سے شادی نہیں ہوئی، اس وقت صفیہ بھی آپ کے پاس نہیں، اس وقت حفصہ سے بھی آپ کی شادی نہیں ہوئی، اس وقت سودا بھی آپ کے پاس نہیں تھی، اس وقت میمونہ بھی آپ کے عقد میں نہیں ہے، اس وقت جوہریہ بھی نہیں ہے، اس وقت ماریا قبطیہ بھی نہیں ہے، اس وقت ام سلمہ بھی نہیں ہے، نہیں ہے سب خواتین، اکیلے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے سہمے آتے ہیں، اتنی بڑی تکلیف، ایسا غم کہ کبھی آپ نے ایسا اپنی زندگی میں فیل ہی نہیں کیا تھا، ایسے حالات اور واقعات ہی نہیں آئے تھے. جبریل علیہ السلام نے آ کر کے دبوچا اور اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ وہی نازل فرمائی، آپ ڈرے سہمے ہوئے. اما خدیجہ کہتی ہیں اللہ کے رسول کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں اللہ کے رسول، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ذلیل کرے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. پھر گناتی ہیں، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہے، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ صلہ رحمی کرتے ہو، رشتے داریاں جوڑتے ہو، ان کے حقوق ادا کرتے ہو، وتحمل الکلا، آپ مجبوروں کے لیے ضعیفوں کے لیے بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، آپ یتیم و فقیروں کے لیے کمائی کرتے ہو، وتقر الضعیف، مہمان آتے ہیں ان کے مہمان نواز آپ بن جاتے ہو، آپ کو اللہ بالکل ضائع نہیں کرے گا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کے راستے میں آنے والی پریشانیوں پر آپ لوگوں کی مدد کرتے ہو، آخر کیسے اللہ رب العالمین آپ کو برباد فرمائے گا، کیسے اللہ آپ کو رسوا کر سکتا ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے رسول آپ تسلی رکھیے. اس کے بعد پھر اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورقہ بن نوفل کے پاس آتی ہیں اور اس طرح سارا ماجرا سناتی ہیں. لیکن اس میں جو درس عبرت ہے وہ یہ میرے بھائیو، ایک خاتون اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہے، دلاسا دے رہی ہے، اس کے ایسے درد و کرب میں بھرے ہوئے لمحات کے اندر اس کے تسلی کا سامان بن رہی ہے. اور یہی چند جملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وہی خدیجہ چل کر کے اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو اس وقت کے عالم دین تھے، اور کہتی ہیں کہ ماجرا ایسا ہے، اور ورقہ بن نوفل کے پاس سے بشارت آتی ہے کہ یہ تو وہی ناموس اعظم ہے جو اس سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، بشارت سنا دو، کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب محمد کو ان کے قوم کے لوگ اپنے شہر سے نکال باہر کریں گے تو میں ان کی مدد کرتا. حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر کو دلاسا دینے میں کوئی بھی کسر باقی نہیں رکھی. ایک اور اہم بات جو کامن ہے بیوی اور شوہر دونوں کو ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے، وہ کیا بہت اہم بات ہے میرے بھائیو، ہمیں اطاعت الہی اور عبادت خداوندی میں ایک دوسرے کا مددگار ہونا چاہیے. بیوی شوہر کی مدد کرتی ہوئی نظر آئے، شوہر بیوی کا مددگار ہوتا ہوا نظر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے جو مسند احمد کی ہے، علامہ احمد شاکر مصری نے جس کو صحیح قرار دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں رحم اللہ امرأ رحم اللہ امرأ قام من اللیل فصلى وایقظ امرأته فصلت. اللہ رب العالمین اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تہجد کی، بیوی کو جگاتا ہے وہ بھی نماز پڑھتی ہے. فَإِنْ عَبَتْ نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءُ، اور اگر وہ اٹھنے کے لیے کچھ کشمکش میں مبتلا ہوتی ہے، اگر وہ उठने में कुछ कोताही कर रही होती है, नदाहा फी वजीहल मा, तो ये शौहर उसके चेहरे पर पानी डाल देता है, छिड़क मार देता है, पानी छिड़क करके उसको जगाता है और उठ करके नमाज अदा करती है तहज्जुद की उसके साथ। अल्लाह उस बंदे पर रहम फरमाए। आगे अल्लाह के रसूल की हदीस कहती है, वरहिमल्लाहु इम्रातन قامت من الليل فصلت, और अल्लाह उस बीवी पर रहम फरमाए, अल्लाह के रहम के मुस्तहिक वो बने जो रात में उठ करके नमाज पढ़ती है। وأيقظت زوجها فصلى, और अपने शौहर को जगाती है वो भी नमाज पढ़ता है। فإن أبى نزحت في وجهه الماء, और अगर वो उठने से कुछ इनकार कर रहा होता है तो ये बीवी जाकर उसके चेहरे पर पानी का छिड़काव करती है जिससे वो जाग जाता है और उठ करके नमाज अदा कर लेता है। अल्लाह ताला इसी बीवी पर रहम फरमाए। इसे अंदाजा कीजिए कि बीवी और शौहर के दरमियान कुछ ऐसे हुकूक हैं कि उनमें से हर एक को दूसरे के लिए अदा करना चाहिए, और ये बहुत अहम बात है कि हम दीन के मामले में उनके मददगार हों और वो भी हमारी मददगार हो। और बहुत आसानी के साथ ये हक अदा हो सकता है। अजान हो गई है, शौहर सोया हुआ है, बीवी जगा दे, ऐ शौहर, ऐ मेरे सरताज, अजान हो गई है फजर की, उठिए जाकर के नमाज अदा कर लीजिए। अगर शौहर उठ गया है, अपनी बीवी को जगा दे, अगर वो जगने में कोताही कर रही है, पानी का छिड़काव करना शरीयत से साबित। सुभान अल्लाह, पानी डालकर पानी की फुहार से अपने बच्चों को अपने शौहरों को जगाना गोया शरीयत से साबित है, क्योंकि इबादत इलाही के लिए आप उनकी मदद कर रहे हो या वो आपकी मदद कर रही हैं। इस तरह के और दूसरे हालात भी आते हैं इंसान की जिंदगी में जहां एक को अपने लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है कि वो उस दीनी मामले में उनका मददगार साबित हो। ऐसे वक्त में हमें चाहिए कि हम अपने बीवियों के मददगार हों, और उन्हें भी चाहिए कि वो ताउन अलल बिर के जज्बे से हमारी मदद करती रहें। ये वो चंद बातें थीं मेरे भाइयों जो मैंने ज़ौजैन के हुकूक, शौहर और बीवी के हुकूक, इस ताल्लुक से अल्लाह की तौफीक से मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह से दुआ गो हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें, हमने जो कुछ कहा है सबसे पहले खुद हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। उसके साथ साथ वो तमाम माएं और बहनें जो इस खिताब को सुन रही हैं, वो तमाम भाई और बिरादरान जो दूर और नजदीक से इस खिताब को सुनने के लिए आए हैं, अल्लाह ताला उन सबको भी अपने अपने दायरे में रहकर अपने बीवियों के हकूक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।